رزقِ حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ایک بار پھر مدنی چینل کے طویل عرصے سے چلنے والے سلسلے احکام تجارت کا سلسلہ لے کر پھر حاضر خدمت ہیں. پچھلے دو ایپیسوڈ سے، دو سلسلوں سے آپ کو اس آنے والے سلسلے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ انٹیوشن جو ہے، انفارمیشن، معلومات دی جا رہی ہیں. اور یہ عرض کرتا چلوں کہ آج کا جو سلسلہ ہے یہ دو لحاظ سے بہت انٹرسٹنگ ہوگا. میری جو ذاتی رائے ہے وہ یوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شعبے کو آج ہم کور کرنے جا رہے ہیں، کامن مین کا، ایک عام آدمی کا، اس سے بہت گہرا تعلق یوں بنتا ہے کہ یہ ہمارے روزمرہ کی غذاؤں میں یہ جز شامل ہے. اور ظاہر ہے کہ جب غذا میں شامل ہے تو اکثر آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اس سے واسطہ پڑتا ہے. اور اس کے بارے میں معلومات ہونا، ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس لحاظ سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور دوسرا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی آج آپ کو بڑی دلچسپ معلومات ملنے کا ٹھیک ٹھاک چانس ہے. کیوں، تھوڑا سسپنس بھی رہنا چاہیے. الحمدللہ مفتی صاحب دارالفتاء اہل سنت کے یہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں دارالفتاء اہل سنت کے مفتی صاحب، الحمدللہ احکام تجارت میں آپ کے کیے جانے والے سوالات ہیں، کوئریز ہیں، یا الجھن ہے، یا آپ کوئی ڈیل کرنے لگے ہیں، کوئی سودا کرنے لگے ہیں، مال خریدنا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں اٹھنے والے سوالات ہیں، شریعت مطہرہ کی کیا تعلیمات ہیں، شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، درست کیسے ہو سکتا ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں یہ مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں. اور ہمارے اسلامی بھائی الحمدللہ مطالعے کا شعبے انڈسٹری میں اتر جاتے ہیں، وہاں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے سوالات لیتے ہیں، اور مفتی صاحب ہمیں الحمدللہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں آتھینٹک، مستند اور محتاط جواب عطا فرماتے ہیں. جی ہاں، یہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے. تو آپ سے بہت ساری باتیں کر لی، پہلے میں مفتی صاحب سے دو چار باتیں کر لوں، پھر آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ چیز بھی آپ سے ڈسکس کرنی جس کا میں نے سسپنس چھوڑا ہے. اہلن و سہلن و مرحبا. ماشاء اللہ مفتی صاحب، میں نے ابھی ٹاپک کو ڈسکلوز نہیں کیا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ڈسکلوز کریں اور میں وہ چیز ڈسکلوز کروں جو آپ کے تو علم میں ہے لیکن ہمارے ناظرین کے علم میں انشاءاللہ اس وقت آئے گی جب ہم مدنی چینل پر اس کو آن ایئر کریں گے. کوئی خاص ریزن یا کوئی خاص میکینزم ہے اس موضوع کو چننے سے متعلق جو آج کے سلسلے میں ہم نے چنا ہے، اگرچہ ہم پچھلے دو سلسلوں میں اشارہ دے چکے ہیں، بات کر چکے ہیں اس پر کہ ہم کس پر بات کریں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سلسلے کا بنیادی جو مقصد ہے وہ ہے تجارت، ذرائع آمدنی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان میں سے کسی ایک کو لیا جائے اور انہیں شعبے سے وابستہ لوگوں سے سوالات لیے جائیں اور ان سوالات پر مشتمل سلسلہ کیا جائے، تاکہ بطور خاص اس فیلڈ سے جو لوگ وابستہ ہیں, جو بھی دنیا بھر میں اس سلسلہ دیکھتے ہیں, ان کے ذہنوں میں بھی جو سوالات ہوتے ہیں اس کا جواب انہیں مل سکے.
ماشاء اللہ.
اچھا, انسانی نفسیات یہ ہے, جیسے کسی کا شادی ہو,
ٹھیک ہے,
اور مثال کے طور پر مدنی چرن پر شادی کے تعلق سے کوئی مکالمہ ہو رہا ہو,
ٹھیک,
وہ فوراً ٹھہر جائے گا.
بہت پیاری, بہت پیاری مثال لیا آپ.
یار کیا بیان ہو رہا ہے شادی کے حوالے سے,
پتہ تو کروں.
رسومات کے حوالے سے باتیں بیان ہو رہی ہیں, یا دعوتوں کے آداب کے لحاظ سے باتیں بیان ہو رہی ہیں.
بہت خوب.
تو یہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ وہ اس سے متعلقہ جو بھی چیزیں ہیں
اس میں دلچسپی لیتا ہے.
ایک تو دلچسپی لیتا ہے, پھر اس کے ذہن میں سوالات اٹھتے رہتے ہیں. بحیثیت مسلم بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں,
ٹھیک ہے,
کہ یار یہ کام ہم کر رہے ہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں.
صحیح.
بعض کا غلط ہونا واضح ہوتا ہے, لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ واضح نہیں ہوتا.
اوکے.
یعنی جو علماء کے قریب قریب رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, دینی اجتماعات میں آنے والے ہوتے ہیں,
جی جی,
ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے. جو بالکل کٹے ہوتے ہیں ان کو اگر پتا چل جائے یہ غلط ہے تو وہ باز آ جاتے ہیں, نہیں کرتے.
ماشاءاللہ.
اور جن کو پتا ہے ان کے لیے مزید یاد دہانی ہو جاتی ہے. اور پھر بعض اوقات جب کلام ہوتا ہے مختلف شکوں پر کہ اس کے تو مختلف پہلو ہیں اور اس کا یہ حکم اور اس کا یہ حکم, تو ظاہر بات ہے جو اصل تو خیر خواہی ہے نا یہ,
جی جی,
کہ مسلمانوں کے جو دینی مسائل ہیں, دینی الجھنیں ہیں, حلال و حرام کے جو مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں. تو یوں ہماری جو مدنی چینل کی مجلس ہے ان سوالوں کے تعلق سے وہ کوشش کرتی رہتی ہے. تو اس مرتبہ انہوں نے گوشت مارکیٹ کا انتخاب کیا ہے.
مرحبا. دیکھیں اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کیسا ٹاپک ہے.
اب شاید ہی کوئی شہر یا گاؤں یا دیہات ایسا ہو, دیہاتوں میں تو خیر گوشت مارکیٹ نہیں ہوتی, گوشت کی دکان بھی نہیں ہوتی دیہاتوں میں, نہیں ہوتی. دیہات کے لوگ جو ہے وہ زیادہ تر سبزی یا مرغی پر گزارا کرتے ہیں, اور شہر جانا ہوتا ہے تو پھر گوشت لے کر آتے ہیں.
اوکے.
بڑی تقریب ہو جاتی ہے تو پھر کاٹ بھی لیتے ہیں,
ٹھیک ہے,
یا 12-15 مہمان آنے تو پھر چھوٹا جانور بھی کاٹ لیتے ہیں,
ٹھیک.
گاؤں میں اسے دکانیں نہیں ہوتی گوشت کی, نہیں ہوتی جس طرح اور چیزوں کی دکانیں بہت ساری نہیں ہوتی. لیکن گوشت مارکیٹ سے ایک ٹھیک ٹھاک طبقہ وابستہ ہے.
Yes.
تو اس سلسلے میں خاص طور پر وہ سوالات ہیں جو خریداروں سے کم وابستہ ہیں اور اس مارکیٹ والوں سے زیادہ وابستہ ہیں.
خوب.
اچھا, یہ مارکیٹ بھی جو ہے وہ 3-4 حصوں میں تقسیم ہے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو جانور لے کر بیچتے ہیں,
ٹھیک ہے,
یعنی جو قصاب حضرات ہیں ان کو بیچتے ہیں, گوشت فروشوں کو بیچتے ہیں. تو اب وہ جانور کی جو خریداری ہے وہ ایک ڈیفرنٹ موضوع ہے, اس کو تو ہم پھر کبھی بقرعید کے موقع پر
صحیح
ڈسکس کریں گے, اور ویسے بھی شاید کیا بھی ایک آدمی مرتبہ, تاکہ اس پھر ایک کامن مسئلہ ہو جائے گا نا.
جی جی.
تو مطلب قربانی کے لیے تو سارے مسلمان
جی
جو بھی موبل
جی
ہوتے ہیں وہ جانور خریدتے ہیں. اچھا, دوسرا طبقہ ہے جو کمیلے میں بیچ رہے ہیں. جیسے بڑے شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے جو گوشت فروش ہیں یہ خود جانور نہیں کاٹتے,
ٹھیک,
یہ منوں کے حساب سے خریدتے ہیں.
اوکے.
جیسے آپ جائیں یہاں کنز الایمان کی طرف, پوری مارکیٹ ہے.
جی جی.
کہیں اور سے کٹ کر آتا ہے اور یہاں منڈی ہے.
صحیح.
چھوٹے دکاندار یہاں آ کر منوں کے حساب سے خرید کر لے کے چلے جاتے ہیں, اپنے دکانوں میں لٹکا لیتے ہیں.
ٹھیک.
تو دوسرا طبقہ وہ ہوا کہ جو جانور خرید کر کٹوا کر چھوٹے کسائیوں کو بیچتے ہیں یا گوشت
ہول سیلر ہوتا ہے, ریٹیلر کو بیچتا ہے.
جی,
سمپلی اسپیکنگ.
اور تیسرے ہو گئے یہ
ریٹیلر شاپ,
ریٹیلر ہو گئے. تو یوں ملے جلے سوالات ہیں, لیکن اس سے پہلے میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے.
اچھا اچھا. اللہ اللہ.
کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام ہم کر رہے ہیں دھوکہ ہے یا نہیں.
یس.
تو میں نے سوچا کہ کچھ سوالوں پر کسی ماہر کی رائے لے جائے.
بہت خوب.
تو ہمارے اپنا مجلس کے اسلام میں انہوں نے متعدد ڈاکٹروں سے رائے لی, لیکن جن کی رائے زیادہ ماہرانہ لگی
ماشاء اللہ,
تو وہ عکس بند کیا اس رائے کو, اور اب آگے سسپنس آپ کے پاس ہے.
ٹھیک ہے. ہاں, دیٹ واز دا تھنگ. یہی میں آپ کو جو ہے اس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا. یہ دیکھ کر بہت زیادہ معلومات میں اضافہ ہوگا, اور مفتی صاحب نے جیسے کہ فرمایا ماہرانہ رائے ہے, اور ظاہر ہے بیک گراؤنڈ ریسرچ تو ہوتی ہے، تارلفتہ اہل سنت بہت ساری ڈائنامکس جمع کرتا ہے، مارکیٹ کے میکانزم جمع کرتا ہے، جب بھی کسی چیز کے بارے میں شرعی حکم بیان کرنا ہوتا ہے بہت ساری تحقیقات جمع کر کر پھر جواب دیا جاتا ہے. اس سے آپ کو دارالفتاء اہل سنت کے کام کرنے کے سٹائل کا اندازہ بھی ہوگا، ایک جھلک یہ بھی دیکھیں گے، اور دنیاوی لحاظ سے بھی ایسی معلومات ہوں گی جو انشاءاللہ آپ کو ڈیلی لائف میں بھی کام آئیں گی، مزہ دیں گی. ذرا دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب یہ بلا تمہید میں عرض کروں گا کہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور گوشت کھایا جاتا ہے، اس میں عمر کا کوئی سینیریو ہوتا ہے؟ اور یہ جو ہمارے یہاں رائج ہے بالعموم کے دو دانت کا اور دو سال کا، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
جناب جو ہمارے پاس اس وقت لا موجود ہے سلاٹر ہاؤس کا، اس کی ایک بک آتی ہے ملک انسپیکشن، اس حساب سے اگر ہم اس کو لیں گے تو 9 مہینے سے کم نہیں ہونا چاہیے، 9 مہینے سے اوپر ہوگا تو وہ سلاٹر کر سکتے ہیں، ذبح کر سکتے ہیں اور اس کو انسانی خوراک کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. جو بات آپ نے کہی 2 سال یا 2 دانت، وہ ایک مذہبی پوائنٹ آف ویو ہے، مگر جب ایسے عام دنوں میں اگر معاشرے کی ضرورت ہے گوشت کی تو 9 مہینوں سے اوپر والا جانور اس کو سلاٹر کیا جا سکتا ہے اور وہ انسانی صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے، اس کا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے.
سر ڈاکٹر صاحب اگر 9 مہینے سے پہلے ہم نے ذبح کیا تو اس کا گوشت کیا نقصان دہ کہہ سکتے ہیں؟
نقصان دہ نہیں کہہ سکتے، مگر کچھ لاز ہیں اس کو ہم ویسے نقصان دہ نہیں ہے، اس کو ویننگ ٹائم کم از کم 60 سے 90 دن، ویننگ ٹائم کہتے ہیں یعنی دودھ پلانے کا جو والدہ کا ٹائم ہے اس عرصہ ہے وہ 90 دن ہے، ویسے تو 60 دن ہے مگر 90 دن تک اس کو دے سکتے ہیں. اگر بھینسوں میں لیں گے تو 60 دن ہے، اگر کاؤ میں چلے جائیں گے تو 90 دن، یعنی 3 مہینے تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں. 3 مہینے کے بعد جب وہ پروٹین ڈائٹ پہ آتا ہے تو وہ گوشت جو بنتا ہے وہ انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، کہ اس کی پروٹین لیول، اس کی نیوٹریشنل لیول اچھی ہو جاتی ہے جو کہ انسان کو فائدہ دے سکتی ہے. تو 9 مہینے تک اس کی باڈی میں جو بلڈنگ یونٹس بن جاتے ہیں وہ اس کے فائدہ مند 9 مہینے کے بعد ہی ہوتا ہے. 9 مہینے تک وہ گوشت جو ہے وہ اتنا صحت مند نہیں ہوتا، نقصان تو نہیں دیتا مگر انسانی صحت کے لیے اتنا فائدہ نہیں ہوتا اس کا.
ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب دوسرا سوال ہمارے سامنے یہ تھا پیش نظر کہ جانوروں میں بیماریاں ہوتی ہیں، مختلف نوعیت کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور کچھ تو ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری اعتبار سے نظر بھی آ جاتی ہیں، کچھ نظر نہیں آتی لیکن جانوروں میں بہرحال بیماری ہوتی ہے اور اس کے ماہرین اور پالنے والے جانتے ہیں. تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے کہ جو جانور بیمار ہے آیا اس کی تمام بیماریاں گوشت میں منتقل ہوتی ہیں اور پھر کھانے والوں کو نقصان دہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟
جناب اس لحاظ سے یہ ویسے مطالعہ تو بہت ہی لمبا ہے، مگر مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ بیماریاں ان کو 2 حصوں میں ہم تبدیل کرتے ہیں، ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہوتی ہے، ایک وائرل ڈیزیز ہوتی ہے. بیکٹیریل ڈیزیز میں بھی کچھ ایسے امراض ہیں جو کہ جانور کے ساتھ لاحق ہوتے ہیں مگر عام نیکڈ آئے سے یعنی بغیر لیب کے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں. ایسے کوئی ویٹنرین کہہ دے کہ جی اس کو بروسلوسس ہے، وداؤٹ لیب رپورٹ وہ ہم اس کو ایسے نیکڈ آئی سے ڈائگنوز نہیں کر سکیں گے. اس کو ٹیوبرکلوسس ہے، کچھ علامات ہیں جو کہ ڈیفرنشل ڈائگنوسس آپ کر سکتے ہو مگر اس کی بھی لیب رپورٹ، اور ایسی ہمارے پاس پاکستان میں سہولت کم ہے. گورنمنٹ کی CVDL یعنی سینٹرل ویٹنری ڈائگنوس لیبارٹریز ہیں مگر وہ اتنی وائبل نہیں ہیں جو کہ عام اس کمرشل بزنس میں مہیا ہو سکیں. تو وہ ایسی ڈیزیز ہیں جو کہ جانور کے اگر گوشت میں ہیں اور وہ گوشت انسان کھاتا ہے تو وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دیں. 2 یا 3 میں آپ کو نام لے لیتا ہوں، بروسلوسس، ٹیوبرکلوسس اور ایک اینتھریکس ہے اور ایک لسٹیریوسس، جس میں 2 ایسی ڈیزیز ہیں جیسے بروسلوسس اور ٹیوبرکلوسس جو کہ عام ہے. اگر بروسلوسس ڈیزیز اس جانور کو ہے، اگر اس کا گوشت انسانی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ تو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اگر ٹیوبرکلوسس اس جانور کو ہے اور وہ گوشت انسان استعمال کرتا ہے تو وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. مگر لسٹ میں اگر دیکھیں گے تو 5-6 ایسی بیماریاں ہیں، بروسلوسس ہے، ٹیوبرکلوسس ہے، لسٹیریوسس ہے، اینتھریکس ہے، سالمونیلاسس ہے اور ایک آرگینزم ہوتا ہے جو کہ عام ہیومن ڈاکٹر سے بھی پوچھیں گے، ای کولائی جو کہ آتوں پہ رہتا ہے وہ بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ ڈسٹرائے ہوتا ہے کسی بھی میڈیسن سے. اگر کسی جانور کو آنتوں کی کوئی ایسی ڈیزیز ہے جس میں ای کولائی سسٹین کر رہا ہے تو وہ بھی انسانی صحت کے لیے خطرناک ہے. تو ایسا ہمارے پاس، کیونکہ اگر آپ اس بات کو دیکھیں گے، میں تھوڑا سا مذہب کی طرف چلا جاؤں، یہ اللہ کی مہربانی ہے ہمارے پاس، ہم مسلمان ہیں، ورنہ آپ اگر اس ماحول میں دیکھیں گے تو یہ ڈیزیز تو لاحق ہوتی ہی ہے، مگر ہمارا جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے، مگر جو ہمارا کوکنگ اسٹائل ہے، اس کوکنگ اسٹائل میں بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں، مگر پھر بھی ایک ڈیزیز کا نام لوں گا جو کہ کوکنگ اسٹائل ہمارا جتنا اچھا ہے مگر پھر بھی ختم نہیں ہوتا، وہ خاص طور پہ ٹیوبرکلوسس اور بروسیلوسس۔ یہ دونوں ایسی ڈیزیز ہیں کہ بھلے آپ اس کو 100 بوائلنگ پوائنٹ پہ استعمال پکا لیں، وہ ختم نہیں ہوتے، وہ اس کی اسپور فارمیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ بوائلنگ پوائنٹ سے بھی نہیں ٹوٹتی۔ اگر جانور کو بروسیلوسس ہے، ٹیوبرکلوسس ہے، اس کا بھلے کھانا گوشت کا اچھا بنا لیں، مگر پھر بھی وہ انسانوں کو ہو سکتی ہے۔
سو ہمارے ناظرین کے لیے کوئی ایسا پہلو جو عام فرد جو ہے اس کو پہچان لے، یا یوں کہ اس کے میکسیمم اماؤنٹ کو پہچان لے کہ آیا واقعی میں یہ جانور بیمار ہے اور ممکنہ طور پر یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ٹرمز آپ نے یوز کی اور پھر جو جانور بیمار ہے اس کو تو ایک ڈاکٹر اور پھر لیب وغیرہ کا آپ نے سب بتایا، لیکن عام شخص کیسے تشخیص کرے کہ آیا اس جانور کا گوشت میرے لیے مفید ہوگا یا نہیں؟ اب وہ بالکل 100% تو شیورلی شاید نہیں کر سکے، لیکن کوئی بڑے اس میں سینریو میں ہم دیکھیں تو وہ کچھ طے کر لے کہ جی یہ میرے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کچھ ہے؟
دیکھیے سر، جو ظاہری بیماریاں اس وقت عام آدمی ڈائگنوز بھی کر سکتا ہے تو وہ انسانی صحت کے لیے خطرناک ہیں بھی نہیں۔ میں مثال دوں گا کہ ظاہری طور پہ ایک دو بیماریاں ایسی ہیں کہ وہ جانور کو ہوتی ہیں تو عام انسان سمجھ جاتا ہے، جیسے ایف ایم ڈی، منہ کھر، یہ شہر کے آدمیوں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یار اس جانور کو منہ کھر ہے، کیونکہ اس کی زبان پہ چھالے، منہ پہ چھالے، پیروں پہ چھالے، مگر اس کا گوشت اگر کھایا جائے تو وہ ٹرانسفرایبل نہیں ہے، وہ بیمار بھی ہوگا ایف ایم ڈی میں، اگر اس کو ذبح بھی کیا گیا، وہ انسانوں نے کھایا تو وہ نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہسٹری ہے میڈیکل سائنس کی کہ وہ ٹرانسفرایبل نہیں ہے، جانور سے انسان میں ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ تو اگر اس پہلو کو آپ لیں گے تو عام انسان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ خود تشخیص کر لے کہ یہ گوشت یا یہ جانور، اس کا گوشت میرے لیے صحت کے لیے نقصان دہ تو میں اس کو نہ کھاؤں، وہ نہیں کر سکتا۔ اس میں انوالو ہوگی گورنمنٹ کہ جو ہمارے ڈائگنوسٹک لیبورٹریز ہیں وہاں سے ان کی لیب رپورٹس ہو جائیں اور وہ اس کو ایشو کریں کہ یہ جانور کھانے کے لائق نہیں ہے۔ عام انسان کبھی بھی تشخیص نہیں کر سکتا۔ میں نے جو دو بیماریاں بتائیں وہ تو عام آدمی کو پتہ بھی نہیں لگ سکتا کہ اس کو ٹیوبرکلوسس ہے یا بروسیلوسس ہے، وہ ویٹنرین ہی بتا سکتا ہے، اور ویٹنرین بھی وہ کہ جو ایک عرصہ ایکسپیرینس گزار چکا ہو تو وہ بروسیلوسس کے کچھ سائن اینڈ سمٹمس ہیں وہ بتا سکے گا کہ ہاں اس کو بروسیلوسس ہے، کچھ ایسے سائن اینڈ سمٹمس ٹیوبرکلوسس کے بھی ہیں تو وہ ویٹنرین بتا پائے گا کہ ہاں جی یہ اس کو ٹیوبرکلوسس ہے، ورنہ تو یہ ڈیزیز جو ہے وہ لیب رپورٹس کے بغیر بتائی نہیں جاتی۔ اور جو ایسی ڈیزیز ہیں جو کہ آپ نیکڈ آئی سے دیکھ سکتے ہیں مگر وہ انسانی صحت کے لیے کہیں بھی بکس میں ایسا ریفرنس نہیں ہے کہ ایف ایم ڈی والا جانور نہیں کھا سکتا،
طبی طور پر یا سائنسی طور پہ کوئی منفیت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے، جو دیگر طریقے پائے جاتے ہیں ان میں اور ذبح شرعی میں کیا فوائد ہیں اگر کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی،
اس حوالے سے ہمارے بکس میں سلاٹر کے لیے دو تین میتھڈس ہیں جو کہ آج وہ رائج نہیں ہیں۔ ایک میتھڈ کا میں نام بتا دوں جو کہ آج رائج نہیں ہے، اس کو ہماری بکس میں اس کو جھٹکا میتھڈ کہتے ہیں۔ جھٹکا میتھڈ یہ تھا کہ لائن میں جانوروں کو کھڑا کیا گیا اور ایک ہی اس سے سلاٹر ہاؤس کا ایک بنا ہوتا تھا، نائف بنا ہوتا تھا، اس سے اس کو ختم کرتے تھے، اس کی پوری گردن کٹ کے ایک طرف گر جاتی تھی اور جانور کا گوشت۔ ہمارے جو پروفیسرز ہیں انہوں نے اس چیز سے ہمیں آگاہ کیا کہ یہ میتھڈ اس لیے رائج نہیں ہے آج کہ اس سے ذبح کرنے کے بعد ایک تو میٹ زیادہ دیر لائیو نہیں رہتا تھا، دوسرا یہ کہ بلڈ کا اخراج نہیں ہوتا تھا جس وجہ سے وہ گوشت کالا ہوتا تھا، اور گوشت کالا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مضر صحت بھی تھا، کیونکہ جب بلڈ کا اخراج پراپر نہیں ہوتا تو بیکٹیریا وہاں اس کی باڈی میں سے جو کہ ڈیزیز لاحق ہے وہ اس کا اخراج نہیں ہوتا۔ اس لیے آج ہم اس کو ایکسیپٹ اس لیے کرتے ہیں جو ہمارا شرعی لحاظ ہے، اس کو جب ہم تکبیر دیتے ہیں اور ہم اس کو ذبح کرتے ہیں تو بلڈ کا اخراج بہت زیادہ ہوتا ہے جس سے بیکٹیریا انفیکشن کا بھی اخراج ہو چکا ہوتا ہے اور اس کا میٹ بھی صاف ستھرا رہتا ہے۔ اور اس لحاظ سے اگر آپ ایک چیز اور نوٹ کریں کہ ہمارے پاس ہمارے کچھ سینئر ویٹنرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ، یہ ہماری ڈسکشن بہت لمبی چلی کہ ہمارے پاس کچھ سوالات آئے کہ ایک ڈیزیز میں اینیمل ہے وہ ریکور نہیں ہو رہا اور اس کو لے کر گئے مارکیٹ میں، کھا بھی لیا گیا، باوجود اس کے کہ ہم نے سارے بکس ریفر کر لیے، ہمارے سینئر ڈاکٹرز کی اسٹڈی بھی آ گئی، پھر ہم ایک جگہ آ کے پہنچے کہ جب اس کو ہم نے شرعی طریقے سے حلال کیا اور جب شہرک سے خون نکلتا ہے وہ گوشت ہمارے لیے پاک ہو جاتا ہے، اور ایسا پریکٹیکلی ہم نے کر کے دیکھا، وہ گوشت ہم اپنے گھروں میں بھی لے کر گئے، جو جانور کو ہم ٹریٹمنٹ کر رہے تھے ریکور نہیں ہوا اس بیماری سے، مگر یہاں ذبح ہوا اور ہم نے کھایا، کچھ بھی نہیں ہوا، آج آپ کے سامنے صحت مند بیٹھے ہوئے ہیں. مگر پھر بھی اس چیز کی کوئی ریسرچ کے حوالے سے میں نے صرف ایک میتھڈ بتا دیا آپ کو کہ جھٹکا میتھڈ جو ہے وہ رائج نہیں ہے، اس کی مین وجہ یہ تھی کہ اس کا خون کا اخراج نہیں ہوتا تھا، اور شرعی لحاظ سے جو کیا جا رہا ہے اس کا خون کے اخراج کی وجہ سے ہو رہا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، جو گوشت مطلب ہم تک عام صارفین تک جانور نہیں پہنچتے بلکہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، چاہے چھوٹے جانور چاہے بڑے جانور ہو، تو گوشت کو دیکھ کر یا گوشت میں ہم کیا ایسا دیکھیں کہ ہم کہہ سکیں طبی طور پہ یہ گوشت زیادہ مفید ہے یا یہ نہیں ہے؟ یعنی کچھ سمٹمس یا کچھ نشانیاں ایسی ہوں کہ گوشت سے پتہ چل جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟
دیکھیں میں بات کروں گا لائف اسٹاک کے حوالے سے، جو بڑے جانوروں کے حوالے سے، یہ ریڈ میٹ کہلاتا ہے دنیا میں، جہاں بھی یعنی فیلو کا آپ میٹ لیں گے تو اس کو نام دیا گیا ریڈ میٹ کا. ریڈ میٹ اس کو نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ جب اس کو سلاٹر کر کے اس کے پیسز بناتے ہیں آپ، تو گوشت کی رنگت جو ہے وہ گلابی ہوتی ہے، یعنی لال مائل، پورا لال بھی نہیں ہوتا، وہ گلابی ہوتا ہے. اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ گوشت آج کا ہے اور اس کی رنگت بلیکش ہو چکی ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ گوشت آپ کی صحت کے لیے بہتر نہیں ہے. ریڈ میٹ کو ریڈ ہونا چاہیے یا گلابی ہونا چاہیے، پہلا سائن یہ ہے کہ اگر وہ گوشت آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے. دیکھیں نیکڈ آئے سے تو آپ کے پاس آبزرویشنز دو سے تین ہو سکتی ہیں، ایک جو میں نے یہ بکس کے ریفرنس سے بتایا کہ ریڈ میٹ یعنی گلابی ہونا چاہیے یا ریڈ ہونا چاہیے، دوسرا اس میں سے سمیل نہیں آنی چاہیے. جب آپ اس کو زیادہ دیر رکھیں گے تو بلڈ جب زیادہ دیر رکھا جاتا ہے اور اس میں بلڈ ہے تو اس میں ایک عجیب سی سمیل پیدا ہو جاتی ہے، جس سے وہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے.
اینیمل میڈیسن ہوتی ہے کہ جب وہ دی جاتی ہیں تو اس کے بعد کچھ دن تک گوشت یا دودھ جو ہے اس کا وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو کیا یہ واقعی میں درست بات ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو یہ جو قصاب حضرات ہیں اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے انہیں؟
دیکھیں جی، یہ تو قصاب حضرات کے سے زیادہ گورنمنٹ پہ لاگو ہوتی ہے بات کہ سلاٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں پورے کراچی میں، اگر کوئی اینیمل بیمار آتا ہے وہاں پر اس کی لیب رپورٹ ہونی چاہیے، کیونکہ ہر میڈیسن کے اوپر جو بھی فارماسیوٹیکل کمپنی میڈیسن بناتی ہے اس کے اوپر وِدڈرال پیریڈ لکھا ہوتا ہے. ایک ویٹنری ڈاکٹر اس کا علاج کرنے گیا، ایک میں ڈیزیز کا نام لے لیتا ہوں کہ میں نے ایف ایم ڈی کا ٹریٹمنٹ کیا، جانور کو میں نے ایف ایم ڈی کا ایک ٹینیور تھا، میں نے ٹریٹمنٹ کیا، وہ ٹریٹمنٹ سے جانور ریکور ہو گیا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے باڑے کے لیے پروڈکٹیو نہیں ہے، میں اس کو سیل آؤٹ کر دیتا ہوں قصاب کو. یہاں پر گورنمنٹ کی انوالومنٹ زیادہ ہونا چاہیے، یا تو ہمارا ایک اخلاقی معیار ہونا چاہیے کہ میں اگر ڈیری فارم اونر ہوں تو میں چاہوں کہ یار اس میڈیسن لگانے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اس کا دودھ 7 دن استعمال نہیں کرنا، اس کا گوشت 14 دن استعمال نہیں کرنا، تو میں اس کو قصاب کو بیچوں ہی نہیں جب تک کہ اس کے 15 دن صحت مندی کے میرے باڑے میں نہیں گزر جاتے، تب تک میں اس کو نہ بیچوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوارنٹین خود کرتا، اگر گورنمنٹ اس میں انوالو ہو جائے کہ سلاٹر ہاؤس پہ اس کی لیب رپورٹ آ جائے، بلڈ سے اس کی ریزیڈیوز کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے باڈی میں ابھی فلام میڈیسن کے ریزیڈیوز ہیں، ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ اگر اس کا بلڈ لیا گیا اور اس کو لیب رپورٹ کی گئی تو وہ بتائے گی کہ فلام میڈیسن کے ریزیڈیوز ابھی اس کے بلڈ میں ہیں، اس کی بلڈ ابھی اسی طرح صاف نہیں ہوئی ہے. جب اس کی کوارنٹین میں رکھا گیا، 10 دن کے بعد اس کا بلڈ ٹیسٹ کیا گیا، پتا چلا کہ اب اس کا بلڈ میڈیسن سے بالکل پیور ہے، ریزیڈیوز ختم ہو گئے، اب اس کو سلاٹر کے لیے بھیج دیجیے. اس پہ یعنی ایک ہینڈ سے کام نہیں ہو سکے گا، اس میں اگر قصاب ہے میں اکیلے قصاب کو اس چیز کا ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا، اس میں ڈیری فارمر خود بھی ذمہ دار ہے، قصاب پوری چین ہے. سلاٹر ہاؤس پہ جب یہ اینیمل جاتا ہے تو یہ وہاں کے گورنمنٹ ڈاکٹر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی پوری ہسٹری لے کہ یہ اینیمل کہاں سے لائے ہو آپ، کیوں اس کو سلاٹر کر رہے ہو، کیا اس کی پیڈیگری آپ نے چیک کی ہے کہ یہ اب سلاٹر کے لیے جاری، کیونکہ ابھی تو یہاں پر ایک ایسا اینیمل بھی سلاٹر کیا جاتا ہے جس کو ابھی اور دودھ دینا ہے، مگر باڑے والے نے اپنی اکانومی سیٹ کرنے کے لیے اس اینیمل کو بھی سلاٹر کروا دیا کیونکہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. جب یہاں یہ ہو رہا ہو، یا پھر بیمار جانور جو کہ رات تک اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، اس کو میڈیکیشن لگ رہی ہے، صبح تک دیکھا صحیح نہیں ہوا، اس نے قصاب کو بیچ دیا، قصاب سلاٹر ہاؤس پہ لے گیا، سلاٹر ہاؤس پہ اس کو ذبح کر کے مارکیٹ میں بیچ دیا گیا، ظاہری طور پہ دیکھنے میں جانور تو ٹھیک نظر آتا ہے، چلے اس بیماری سے ٹھیک ہو گیا تھا، مگر اس میڈیسن کا جو ودڈرال پیریڈ تھا وہ کوارنٹین میں رکھنا تھا.
ڈاکٹر صاحب، یہ ودڈرال پیریڈ جو ہے جانوروں کا، مختلف دواؤں کا مختلف ہوتا ہے، لیکن کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ کتنا ہوتا ہے؟
کم سے کم 7 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 21 دن. کسی میڈیسن کا 7 دن ہے، کسی کا جو، اور یہ بھی تھوڑا سا ڈفرینس ہے، ملک میں کم ہے، میٹ میں زیادہ ہے، کہیں میٹ میں زیادہ ہے، کہیں ملک میں کم ہے، مختلف میڈیسن کا مختلف جو ہے وہ سناریو ہے. 7 سے 21 دن کا.
ماشاء اللہ. جی ہوتی صاحب، کیا کہنا چاہیں گے اس سے پہلے کہ میں آگے ویڈیو کالز اور آڈیو کالز کی طرف جاؤں؟
انہوں نے اپنے ماہرانہ رائے سے اور مفید مشوروں سے آگاہ کیا. کافی کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ واقعی نہیں ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ قانون ہے یہ کہ 9 ماہ سے کم کا جانور ذبح نہیں ہو سکتا. قانون کے اعتبار سے بات کی، شریعت اعتبار سے تو ہو سکتا ہے، وہ حلال ہو، ذبح کے بعد وہ حلال ہوگا. پھر انہوں نے گفتگو کی جانور کی بیماریوں کی، بیکٹیریا اور وائرل کے اعتبار سے دو قسمیں کی. پہلے تو ایک شرعی مسئلہ ہے، اس کو میں واضح کروں.
جی جی،
یہ جو کانسیپٹ ہے کہ بیماریاں اڑ کر لگتی ہیں، احادیث مبارکہ میں اس پر کافی کلام ہو
ٹھیک
مطلب کیا گیا ہے اور نفی کی گئی ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن ان کی، ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بیکٹیریا جو بیماری ہیں اس پر ہی تھی زیادہ تر، وہ اس حدیث کے خلاف بھی نہیں ہے. یعنی بیکٹیریاز تو وہ کیڑے ہیں نا جو بہت چھوٹے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہے.
جی جی.
لیکن خوردبین سے جو ہم دیکھتے ہیں تو نظر آتے ہیں. اب کچھ بیکٹیریاز ایسے ہیں جو انسان کے لیے مفید ہوتے ہیں، کچھ نقصان دہ ہوتے ہیں. تو جب گوشت کے اندر وہ بیکٹیریاز ہیں، یعنی وہ باریک کیڑے ہیں، اور وہ کیڑے ہی جب انسان کے جسم میں جا رہے ہیں، تو یہ اس وہ کنسیپٹ یہاں نہیں ہے کہ جناب اڑ کر جا رہے ہیں یا ان کی وجہ سے لگ رہی ہے. یہ تو ایک خود وہ بیکٹیریاز ہی انسان کے اندر اتر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر انہوں نے کلام کیا ہے. ہاں، وائرل پس منظر میں اگر کوئی کلام ہوتا تو پھر شاید کوئی تحفظات بھی ہوتے. دوسرا، انہوں نے جو ذبح شرعی ہے اس پر کلام کیا. ہمارے جو گوشت فروش حضرات ہیں، گوشت بیچنے والے، تو ان کے لیے تو یہ بہت زیادہ مطلب کہ ایک معلوماتی ہوگا.
جی جی،
کہ جس طریقے سے دین اسلام نے جانور ذبح کرنے کا کہا ہے، تو سائنس اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے. یعنی جانور ذبح ہونے سے انسانی صحت کا کیا تعلق ہے؟ کہ اس جانور کی جو فاضل رطوبتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ شیرک جب کاٹی جاتی ہے، مثال کے طور پر انسان جو ہے نا، وہ اگر اس کی کلائی سے بھی کاٹ دیا جائے کچھ حصہ، تو ہلاک تو اس نے پھر بھی ہو جانا ہے. یا کوئی بھی اور جانور ہے، کہیں اور سے اگر اس کو کاٹا جائے، لیکن وہاں سے جو خون کے اخراج کا تناسب ہوگا وہ بہت کم ہوگا.
صحیح ہے،
ٹھیک ہے، خون اتنا کم ہو جائے گا کہ اب انسان کا دل حرکت نہیں کرے گا، لیکن باڈی جو ہے وہ خون سے خالی نہیں ہوگی. تو جب شیرک کاٹی جاتی ہے اور جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ اپنایا جاتا ہے، تو پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ جو خراب چیزیں ہیں، خون ہیں یا رطوبتیں ہیں، ان کا اخراج ہو جاتا ہے، اور وہ جو نقصان دہ پہلو ہیں اس سے انسان بچ جاتا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ گوشت جو بڑے جانور کا ہے خاص طور پر، تو مرغی تو اس میں نہیں آتی، ریڈ میٹ میں نہیں آتی، تو گلابی مائل ہوتا ہے وہ.
جی جی،
تو خریدتے وقت مطلب کہ گاہک جو ہے وہ اس بات کو دیکھ سکتا ہے کہ گلابی مائل گوشت خریدے یا وہ لال ہو. سیاہ اگر مائل ہے وہ، تو وہ پرانا گوشت ہے یا پھر وہ خراب ہے. پھر جو تیسری بات انہوں نے کی میڈیکل کے استعمال کے تعلق سے، تو بڑی اچھی بات تھی کہ جو گوشت بیچنے والے ہیں ان پر اس کا کیا الزام ہوگا. مطلب جو جانور بیچ رہا ہے نا، یہ تو اس کو پتا ہے،
اس کو پتا ہے کہ
دوا استعمال کروائی ہے اور اس کی کیا کیفیت. تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ 3 سے 4 کیٹیگری بنتی ہے اس فیلڈ کی، جانور بیچنے والے، پھر آگے آ کے گوشت بیچنے والے. تو دیانت کے یہ مسائل ہیں، پتا ہے کہ ایک چیز انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، وہ دوائیاں استعمال کرائی گئی ہیں کہ جن پر لکھا ہوا ہے کہ ان کو استعمال کروانے کے بعد 7 دن تک یا اتنے پیریڈ تک اس جانور کا دودھ استعمال نہیں کرنا، اس جانور کا جو ہے وہ گوشت استعمال نہیں کرنا. تو ظاہر بات ہے یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں، اور شریعت مطہرہ جو ہے وہ انسانی فوائد کو اور اس کے نقصانات کو ہمیشہ مد نظر رکھتی ہے. حدیث مبارکہ میں شاید ولا ضرر ولا ضرار، نقصان دینا شریعت میں نہیں ہے. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جادوگر جو بندہ جادو کرتا ہے تو حکومت وقت اس کے اس شر کی وجہ سے اس کو قتل کر سکتی ہے.
اللہ،
یعنی قتل کرنا سب سے بڑی سزا کی جاتی ہے کہ وہ باز نہیں آتا تو حکومت کو یہ اختیار ہے، اسلامی حکومت کو،
صحیح،
کہ وہ اس کو قتل کر سکتی ہے، پھانسی دلوا سکتی ہے، جو بھی شرعی طریقہ ہوتا ہے قتل کا وہ کر سکتی ہے. تو کیوں؟ کہ نقصان پہنچاتا ہے، اس کے وجہ سے ایزا پہنچتی ہے. تو اس طرح جو بھی معاملات ایسے ہوتے ہیں، کوئی ایک سمجھے گا ڈاکٹروں نے کہا ہے اور ہماری تو چیز ہم جیسے چاہیں بیچیں،
صحیح
نہیں، نظام ایسے نہیں چلتا. نظام جو ہے وہ اصول و ضوابط کے تحت چلتا ہے. تو اب کوئی یہ سوچے کہ یہ تو کہنے کی باتیں، کون عمل کرتا ہے اور کہاں کرتا ہے، ٹھیک ہے ہمارے یہاں ایسا ہے لیکن اور ملکوں میں ایسا نہیں ہے. امارات کے اندر مجھے ایک اسلام میں لے کر گئے، سارٹر ہاؤس میں بڑے جانور وہاں پر کرتے تھے،
ٹھیک ہے.
تو اس سلاٹر ہاؤس کا اصول یہ ہے، اور جتنے بھی پورے کنٹری میں پھیلے ہوئے ہیں وہاں پر، کہ جانور چھوڑنا پڑے گا آپ کو.
اوکے.
وہ اس کو ایک یا دو رات رکھتے ہیں.
اچھا، لائیو رہے گا وہاں، زندہ
رہے گا وہاں پر،
ٹھیک
ہے. وہاں رکھیں گے، ڈاکٹر اس کو فزیکلی چیک کرے گا، ممکن ہے کہ وہ لیب بھی کرتے ہوں، مجھے اس کا تو اس وقت کسی نے نہیں بتایا. جانور کٹوانا ہے تو دو دن پہلے چھوڑنا پڑے گا. وہ پرچی دیں گے کہ اس ٹائم آ کر گوشت لے جائیں، یا اس ٹائم آ جائیں، اس ٹائم یہ ذبح ہوگا.
صحیح.
خود کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو خود کھڑے ہو جائیں. تو چھوٹا جانور تو وہ بڑے آرام سے ذبح ہو جاتا ہے،
صحیح،
لیکن بڑا جانور جو ہے بڑے ٹیکنیکل انداز سے ذبح ہوتا ہے.
اچھا اچھا.
مطلب ایک اس کی ٹرالی ہوتی ہے، اس میں اس کو چڑھا دیتے ہیں، وہ آگے جا کے ایک جنگلہ آتا ہے، اس میں لیٹ جاتا ہے، مطلب اس میں جنگلے میں پھنس جاتا ہے وہ.
صحیح.
پھر وہ جنگلہ الٹا ہو جاتا ہے.
ٹھیک.
الٹا ہو جاتا ہے، ذبح ہاتھ سے کیا جاتا ہے،
جی جی،
لیکن ایسے طریقے سے کہ کام جلدی ہو جائے.
صحیح.
وہ دھکا دینا اور وہ اکھاڑنا، پچھاڑنا،
گرانا اور رسیاں لپیٹنا،
یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو عزم ہوتا ہے نا، اور ول جو ہوتی ہے، وہ کام کرواتی ہے،
عمل کا راستہ دیتی ہے،
ٹھیک ہے نا. یا قانون بنا کر چھوڑ دیا، اور وہ جو راشی جو افسر ہیں، کمیلے کے ڈاکٹر جو ہے نا، سر عام رشوتیں لے کر تو کام کروا رہے ہوتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ ان کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی نظام بنا کے چھوڑ دیا، کوئی عمل کروانے والا نہیں ہے. تو جن ملکوں میں عمل کروایا جاتا ہے تو وہ اس کے فوائد بھی اٹھاتے ہیں. تو خیر یہ وہ باتیں تھیں کہ جو اس فیلڈ کے تعلق سے تھیں.
بہت ہاں، الحمدللہ بنیادی باتیں ہمارے ناظرین کو بہت ساری معلوم ہو گئی ہوں گی. میں چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں دو ویڈیو سوالات شامل کریں، اور اس کے بعد پھر ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں، اور یہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن بھی انشاءاللہ آگے آنے والے آنسرز کو سمجھنے میں مدد دے گی. جی، دو سوالات ہم شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد ابرار قریشی ہے. یہ ہڈیاں جو فروخت ہوتی ہیں، سینگ، کھر جو ضائع ہونے دی، ان کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟
جی، سینگ، کھر، ہڈیاں، ان کی خرید و فروخت کرنا.
دیکھیں، سینگ، کھر، ہڈیاں جو ہیں یہ قابل فروخت چیزیں ہیں. جو بھی چیز قابل فروخت ہوتی ہے وہ مال کہلاتی ہے، اور جس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے وہ متقوم کہلاتی ہے. تو یہ مال متقوم ہے،
ماشاء اللہ.
تو ان ہڈیوں سے، سنگوں سے فوائد اٹھائے جاتے ہیں. بھائی، بعض اوقات برتن بنائے جاتے ہیں، بعض اوقات پیس کر جو ہے وہ مختلف چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر یہ تو وہ ہڈیاں ہیں اس جانور کی جو حلال ہے.
اللہ،
اور پھر جو حلال کیا گیا ہے،
ٹھیک ہے،
جو حلال
جس کو ذبح شرعی سے
جی کیا گیا ہے،
جی جی،
تو بلا شبہ یہ بیچی جا سکتی ہیں،
ماشاء اللہ. تو اس کا مطلب یعنی وہ سب کو، یعنی جو حرام جانور کی ہڈیاں ہیں یا جس کو ذبح شرعی جس کے ساتھ نہیں کیا گیا، اس کے لیے مسائل کچھ ڈفرینٹ ہوں گے.
جو حرام جانور ہیں اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ تو پاک ہوتی ہیں،
ٹھیک.
یعنی جب اس سے گوشت ہٹ جائے گا،
جی جی جی،
گوشت سے مثال کے طور پر تیزاب میں ڈال دیا،
ٹھیک،
ایک مثال ہے، اور گوشت ہٹ گیا،
چکنائی دور ہو گئی،
دور ہو گئی، جو ہڈی ہے وہ تو پاک ہے،
اوکے
لیکن وہ جو پورا اس کا جان وہ سب کچھ ہے وہ ناپاک ہے. لیکن اگر ذبح شریر سے کیا ہے تو ناپاک نکل آئے گا, کھانا حرام ہوگا.
ٹھیک ٹھیک.
جیسے تھوک ہے, تھوک چاٹنا چاٹ تھوڑی جاتا ہے,
دل نہیں
جاتا, یا جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ کھائے تھوڑی جاتی
ہے,
لیکن جو مٹی ہے وہ پاک تو ہے.
صحیح ہے.
تو خیر یہ تو ایک الگ بحث ہوگی بطور سوال, اس مسئلہ یہاں ہماری جو گفتگو سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو حلال جانور ہیں ذبح شریر کیا گیا ہے ان کی ہڈیاں بیچنے میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے, دوسرے کوشچن کی طرف چلتے ہیں. جی
میرا نام محمد گلزار, میں گوشت کا دکاندار ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں کہیں بھی کچن ہوٹل وغیرہ پہ کہیں گوشت کی سپلائی کے لیے جاتا ہوں, میرا گوشت مالک سے میری بات ہو جاتی ہے, وہ مجھے آرڈر دیتے ہیں میں دیتا ہوں, تو لیبر جو ہے نا میرے گوشت میں نکالتی ہے اچھے بھلے گوشت میں, وہ کمیشن کے اس میں ہوتی ہے کہ موڈ میں میں کمیشن دوں, تو مجھے ارشاد فرما دیجئے کمیشن دینا کیسا ہے.
مطلب یہ نہیں ہم کو کچھ ملے تو پھر ہم تمہاری ڈیل کروائیں گے, ورنہ تو تم بزنس کرنا ہے تو ہم سے تمہیں بنا کے رکھنی پڑے گی اور ہماری خدمت کرنی پڑے گی, اور ورنہ تو ٹھیک ہے. بہت ہیں دکاندار, ایک کے بعد بی ہے, بی کے بعد سی ہے.
یہ وہی سوال ہے جس پر ہم نے دو تین سلسلے پہلے گفتگو کی تھی.
جی کہ آپ نے کہا تھا رشوت اور اتنا بڑا پیمانہ اور یہ وہ, شاید وہی اسی طرف اشارہ فرمایا.
وہی مسئلہ ہے.
صحیح.
کہ مالک سے معاہدہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو روزانہ آ کے اتنا گوشت سپلائی کیا کریں گے, اب جو ملازمین ہیں وہ بلا وجہ کے پک نکالتے ہیں کہ تمہارا گوشت تو یوں ہے, تمہارا تو یوں ہے, اور ان کے بقول ایسا ہوتا نہیں ہے. جو عرفن جس طرح کا گوشت ہوتا ہے یا جو آرڈر ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے.
صحیح.
تو اب ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیسے کھلایا جائے, تو دیکھیں پیسے کھلانا تو جائز نہیں ہے.
ٹھیک.
پیسے کھلانا اس موقع پر رشوت ہے.
اچھا, رشوت اور بلیک میلنگ یہ ایسے لفظ ہیں کہ یہ مزاج کو چبھتے کتنے ہیں, لیکن ہم اس طرح کا کام کرتے ہوئے شاید یہ بلیک میلنگ میں بھی مصب نہیں آتا ہوگا.
یہ چیزیں تو بعض اوقات وائٹ کالر جرم ہیں.
وائٹ کالر
سمجھتے ہی نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم کریں کیا, جب تک مینیجر کو یہ نہ کہیں کہ آؤ بھائی ذرا آج ڈنر رکھا ہے آپ کے لیے, تو میٹنگ کرتے ہیں, اس کو ڈنر دیتے ہیں, ڈنر دینے کے بعد باقاعدہ معاہدہ ہوتا ہے اس سے کہ آپ نے جو ہے میرا مال پاس کروانا ہے اور اس میں کوئی جو نا وہ ایسی چیز نہیں نکالنی, اس باقاعدہ طے ہوتا ہے کہ وہ اتنے لے گا, پھر جا کر مال نکلتا ہے.
اللہ.
تو اب وہ مینیجر صاحب اس کو ایک پیکج سمجھ کر
وہ انجوائے کرتے ہیں,
انجوائے کرتے ہیں, حالانکہ وہ مال رشوت ہے.
اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ میں مال حرام سے محفوظ فرمائے. تیسرا سوال چلائیے جو ویڈیو کا, ویڈیو سوال کی صورت میں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبرکاتہ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد رضوان اتاری ہے. میرا احکام تجارت میں سوال یہ ہے کہ کمیلے میں زندہ مال کا مسالے کا سودا ہو جاتا ہے, مسالے سے مراد سری پائے کلیجی ہوجلی وغیرہ, تو یہ کرنا ایسا جائز ہے؟
میرے لیے دو نئی معلومات تھیں اس کے اندر, ایک تو مسالے کی ٹرم اور دوسرا یہ کہ یہ بھی فینومینا ہے, ظاہر ہے یہ بھی ایک عمل ہے کہ زندہ جانور کی ہی سینگ, زندہ جانور کی ہی کھال سری پائے کلیجی. کیا فرماتے ہوتے سر؟
پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی جانور امید سے ہوتا تھا,
جی جی,
حمل سے, تو اس کو ماں کے پیٹ میں ہی بیچ دیا جاتا تھا, تو اس پر جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں منع وارد ہوئی اور فقہ نے اس صورت کو بے معدوم قرار دیا. اب کوئی سوچے گا کہ یار معدوم کیسے, جانور میں کلیجی نہ ہو, یہ چیز نہ ہو, تو چلے معدوم کوئی نہ بھی مانے, صورتیں بن جاتی ہیں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ خرید و فروخت کا ایک اصول ہے. اصول یہ کہ سودا ہوا اور وہ چیز اس طرح ہو یہ اٹھا کے دے دی,
اسپیسیفک ہو,
مقدور التسلیم ہو,
ٹھیک ہے,
قابل سپرد ہونا اس کا ممکن ہو.
قابل سپرد ہونا ممکن,
قابل سپرد ہونا, مقدور التسلیم ہونا, اس کی ڈلیوری سودا ہوتے ہی ممکن ہونا,
پاسبل ہونا,
پاسبل ہو.
ٹھیک ہے.
تو جن چیز جن سودوں میں چیزیں قابل تسلیم نہیں ہوتی, مثال کے طور پر کسی نے اپنے گھر کی چھت میں لگے ٹیئر گارڈر بیچ دیے,
ٹھیک ہے, یہی لے جاؤ.
ہاں
اب لے کے کیسے جائیں؟
تو وہ تو گھر چھت بنی ہوئی ہے اور چھت کے اوپر بھی ایک مکان بنا ہوا ہے.
صحیح.
تو نظر تو آ رہے ہیں. جس طرح کوئی کہے گا چلو ابھی سری پایا جو ہیں یہ تو نظر آ رہے ہیں,
بکرے میں فٹ ہیں,
کلیجی اندر ہے نا, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی.
صحیح.
تو فقہ نے جو ہے نا یہ مثالیں لکھی ہوئی کتابوں کے اندر, کسی نے جو ہے وہ گارڈر اور ٹیئر جو ہے یہ بیچ دیے, تو یہ چونکہ مقدور و تسلیم نہیں ہے اس لیے یہ بے فاسد ہوگی.
ٹھیک.
ایسی بھی کرنا جائز نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ان سے یہ کہہ لیں کہ بھئی دیکھو یہ سری پائے آپ ہمیں بیچیے گا.
صحیح.
کتنے کے دو گے؟ اتنے کے دو گے. اچھا ہم آ جائیں گے.
صحیح.
تو ایک جو ایک سودے سے پہلے بات چیت ہوتی ہے نا, جس کو بارگیننگ کی بات چیت کہتے ہیں, اس طرح کی ایک بات چیت کر لیں, پھر جب آئیں تو سودا کر لیں.
ٹھیک. یعنی ایکچوئل سودا اس وقت ہو
جی.
جب اصل موقع آئے.
اس کی کچھ علامات ہوں گی, مثال کے طور پر
ٹھیک ہے
یہ نہیں آئے, انہوں نے کسی اور کو بھیج دیا. بالکل وہ بھیج سکتا ہو.
ٹھیک.
آپ کا سودا تو ہوا ہی نہیں تھا.
صحیح ہے.
تو ہاں اخلاقی طور پر اس کو کہہ دیا کہ یار آپ ہمیں بیچیے گا, ہم لیٹ سے ہوں تو رکھ لیجیے گا, لیکن سودا نہ کرے. جب وہ جانور ذبح ہو جائے, وہ چیزیں جدا ہو جائیں جسم سے, قابل تسلیم
صورت میں آ جائیں,
صورت میں آ جائیں, ان کو اٹھا کر دینا ممکن ہو, ظاہر بات ذبح ہونے کے بعد تو ممکن
جی
ہوتا ہے
جی, جی جی,
تو پھر جا کے آپ سودا کریں.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے حل.
ٹائمنگ کا مسئلہ ہے مین جو چیز ہے, جو خرابی جی آ رہی ہے شریعت بار سے, وہ ایک ٹائمنگ کی بنیاد پر آ رہی ہے.
صحیح.
ایک ٹائمنگ ایسی تھی. اچھا بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں. یعنی سودے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو بیک نہ ہونا پڑے. وہ جانور جو ہے وہ کسی وجہ سے نہیں کٹ سکا.
ٹھیک ہے, مر گیا,
کٹ نہیں سکا, مر گیا,
چوری
یا پتا چلا کہ ابھی اس کی کیفیت ذرا ایسے نہیں ہے, اچھل کود رہا ہے, تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کیا جائے, دیر ہو گئی, مارکیٹ نکل گئی ان کی, انہوں نے سوچا ہم کل ذبح کریں گے.
ٹھیک.
تو یوں سو آوارضات ہیں جو ایک عقلی طور پر بھی سمجھ میں آ رہے ہیں.
صحیح.
اور یہی وہ بنیادیں ہیں شریعت مطہرہ نے جن کو مدنظر میں رکھتے ہوئے فقہ کرام نے علل و اسباب بیان کرتے ہوئے ان کو بیان کیا.
ٹھیک. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب.
رزقِ حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھے کو آستا تیرے حبیب کا, دیتا ہوں تجھے کو آستا تیرے حبیب کا.